بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ زحا کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین ابھی سخ کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات و حالات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سن سکیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات و جرائد کی پر مشتمل پروگرام آئین صحافت آپ سنیں گے، اور پروگرام آئین صحافت کے بعد ہماری اس وقت نشریات کا آخری پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا۔ سامن ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی رہائی کے خلاف ہندوستانی سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی پیشی، سابق وزیراعظم کو 1 ستمبر تک عبوری ضمانت مل گئی۔ ایرانی فوج کے 4 شعبوں کی مشترکہ ڈرون مشقوں کا دوسرا دن، انواع اقسام کے 150 ڈرون طیاروں کی شرکت، علاقائی میڈیا میں وسیع کوریج۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں نرمی کے خلاف اپیل پر گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس اجے رستوگی اور جسٹس وکرم ناتھ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بلقیس بانو کے 11 مجرمین کی بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی عمر قید کی بقیہ سزا معاف کر کے رہا کیے جانے کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے 76 یوم آزادی پر بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی بقیہ سزائیں معاف کر کے انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا، جبکہ مذکورہ 11 افراد ان 14 انتہا پسندوں میں شامل تھے جنہوں نے بلقیس بانو اور ان کی گھر کی دیگر خواتین کو اجتماعی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا اور 3 سالہ بچی سمیت متعدد افراد کے بہیمانہ قتل کا ارتکاب کیا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت میں مذکورہ 11 افراد کو سزا سنائی تھی۔ عمر قید کی ان 11 انتہا پسند مجرمین کی بقیہ سزا ایسی حالت میں معاف کر کے جیل سے رہا کیا گیا ہے کہ ہندوستانی عدالت عظمیٰ یہ واضح کر چکے کہ عمر قید کا مطلب پوری عمر کی قید ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے خلاف ہندوستان کے مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے مفاد عامہ کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کو گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر کے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان جمعرات کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خاتون ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو مبینہ طور پر دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان اپنے وکیلوں کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل بابر آوان کے دلال سننے کے بعد 1,00,000 روپے کے مچلکے کے عوض عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو 1 ستمبر تک ان کی گرفتاری سے روک دیا۔ ضمانت منظور ہونے کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ خوف کی وجہ سے انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے اور خود کو بچانے کے لیے بقول ان کے ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہنا تھا کہ یہ بقول ان کے تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق سوات کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش کے بعد ندی نالے بھر گئے اور سیلابی ریلے اسکولوں اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلوں کے باعث بچے اسکولوں میں پھنس کر رہ گئے۔ امدادی دستوں نے بچوں کو بحفاظت نکال لیا لیکن گھر اور دکانیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق دیربالا اسکول کے بچے چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ 5 میں سے 3 بچوں کی لاشیں مل گئی ہیں اور 2 لاپتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اعلان کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 15 جون تا 24 اگست سیلاب کے باعث 79 اموات ہوئیں اور 142 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ڈیڑا اسماعیل خان، اپر کوہستان، چترال اور ٹانگ کے اضلاع کو آفزدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ صوبے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی سیلاب نے وسیع تباہی مچائی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق صوبے میں گزشتہ 2 ہفتے میں ہلاکتوں کی کل تعداد 38 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر نوشہرہ میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ادھر کراچی میں ریلوے ٹریک پر بارش کا پانی آ جانے کے باعث جمعرات 25 اگست کو کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایران کی بری فوج کے مشترکہ ڈرون مشقوں کے دوسرے روز درجنوں ڈرون طیاروں نے پروازیں بھری ہیں اور مختلف مشن انجام دیے ہیں۔ دوسری جانب علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے ایران کے ڈرون مشقوں کو بڑے پیمانے پر کوریج دی ہے اور اسے امریکہ اور اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کی مشترکہ ڈرون مشقیں بدھ سے پورے ملک میں بیک وقت شروع ہوئیں اور جمعرات کو بھی جاری رہیں۔ ان مشقوں میں ایرانی فوج کے بری، بحری، فضائی اور ایئر ڈیفنس سمیت فوج کے تمام دستے حصہ لے رہے ہیں۔ جنوبی ایران میں خلیج فارس اور بحر عمان کے گرم پانیوں سے لے کر مشرقی، مغربی، شمالی اور وسطی ایران کے وسیع علاقے میں انجام پانے والی 2 روزہ ڈرون مشقوں میں 150 ڈرون طیارے شریک ہیں، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون طیارے شامل ہیں۔ مشقوں کے دوسرے دن ایرانی فوج کے حربی، عسکری اور نگرانی کرنے والے جاسوس طیارے اڑانے بھر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کے آغاز کے ساتھ خطے کے ذرائع ابلاغ نے اس رودات کو اپنی شہ سرخیوں میں شامل کیا اور ٹیلی ویژن چینلوں نے اس حوالے سے اپنی رپورٹوں کی ارسال کردہ رپورٹوں کے ذریعے اسے بھرپور کوریج دی ہے۔ الجزیرہ اور المسیرہ جیسے عربی چینلوں نے اپنی رپورٹوں میں ایرانی فوج کی بری مشقوں کے مختلف مراحل اور ان کے مقاصد کے بارے میں تفصیلی خبریں نشر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد ممکنہ بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایران کے دفاع کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ المیادین اور المنار ٹیلی ویژن نے بھی ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کو نیوز کوریج دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشقیں سرزمین ایران کے وسیع و عریض علاقے میں شروع ہوئی اور ان کا مقصد ایران کی دفاعی طاقت اور توانائی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ شامی ٹیلی ویژن چینل نے بھی ڈرون مشقوں کے حوالے سے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا کہ ایران بھر میں شروع ہونے والی ڈرون مشقوں میں مختلف اقسام کے 150 کے قریب ڈرون طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ العربی ٹیلی ویژن چینل نے ڈرون مشقوں کے بارے میں اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایران اپنی عسکری طاقت اور توانائی کو فوجی مشقوں کے ذریعے آزما رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پہلی بار ہے جب اس طرح کی مشترکہ مشقوں میں ایرانی فوج کے 4 دستے حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ سے نشر ہونے والے عربی چینل الحرہ نے بھی ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کو اپنی کوریج میں شامل کیا اور ایران کے غیر معمولی ڈرون مشقوں کے عنوان سے ایک رپورٹ نشر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فوج کی ڈرون مشقیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے پریشان کن ہیں۔ 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے وابستہ نیوز چینل عرب 48 نے بھی اس عنوان کے تحت کہ ایران نے بھرپور ڈرون مشقیں شروع کر دی ہیں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مشقیں تل ابیب یونیورسٹی کے سیکورٹی ریسرچ سینٹر کی اس رپورٹ کے دو روز بعد شروع ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے ڈرون طیارے اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہت بڑے خطرے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مڈل ایسٹ آن لائن نیوز ایجنسی نے بھی اس رودات کو اہمیت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مشقیں ایسے وقت میں انجام پا رہے ہیں جب جنگ کے میدانوں میں ڈرون طیاروں کے استعمال میں غیر معمولی حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فرانس پریس، رائٹرز اور جرمن نیوز ایجنسی الاحد، سوئس انفو، شفق نیوز، الخلیج آن لائن، القبس، الایام، شروق نیوز، روزنامہ الاخبار، شرق الاوسط، رائے الیوم، القس، سمریہ نیوز چینل، سانہ نیوز ایجنسی اور بہت سے دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی ایرانی فوج کی مشترکہ ڈرون مشقوں سے متعلق خبروں کو نمایاں طور پر نشر کیا ہے۔ مشرقی شام میں دہشت گرد امریکی فوجوں نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی دہشت گرد فوج مشرقی شام میں شامی فوج اور مزاحمتی گروہوں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے، جبکہ شام کا فضائی دفاعی سسٹم امریکی فوج کے ان حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرقی شام کے صوبے دیر الزور کے علاقے المیادین کے مضافاتی علاقوں میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں اور شامی فوجیوں درمیان گولہ باری کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ امریکہ کی دہشت گرد فوج نے بدھ کو بھی دیر الزور میں شام کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ دراصل شام کے ذرائع کہنا ہے کہ دیر الزور میں امریکہ کے دو فوجی اڈوں سے بدھ کی رات زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق شام کے علاقے دیر الزور میں امریکی فوجی اڈے العمر آئل اسکوائر پر راکٹوں سے حملہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اس فوجی اڈے پر 5 راکٹ داغے گئے۔ اس حملے کے بعد بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ دیر الزور میں ہی کونیکو گیس فیلڈ میں امریکہ کے فوجی اڈے پر بھی راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ دیر الزور میں واقع امریکہ کے فوجی اڈوں پر اس سے قبل بھی متعدد راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ شام میں امریکہ کے فوجی ٹھکانے نہ صرف شام بلکہ علاقے کے مختلف ملکوں نیز پورے علاقے کے لیے بدامنیوں عدم استحکام کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ غاصب حسین حکومت سے وابستہ ذرائع نے غرب اردن میں مسلح جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہیں۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر جنین کے علاقے برقین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ موصل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں میں ایک صہیونی فوجی شدید طور پر زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان دنوں غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونیوں کے درمیان براہ راست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غرب اردن میں تحریک مزاحمت کے جیالوں نے نابلس اور جنین میں اور القس روڈ اور بلاتا کیمپ میں صہیونی مخالف کارروائیوں میں ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے غاصب صہیونیوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران غرب اردن کے ان علاقوں میں اس قسم کی جھڑپیں مسلسل ہوتی رہی ہیں اور اس طرح کی جھڑپوں میں تیزی کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ 11 امریکی اداروں نے اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عربی 21 ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ان 11 اداروں نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ فلسطین کے غیر سرکاری اداروں کے خلاف اسرائیل کی بے بنیاد دستاویزات کو مسترد کرے اور فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کے حملے بند کرائے۔ اس مشترکہ بیان میں جو بائیڈن سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل سے فلسطین کے 6 ادارے بند کرانے کا فیصلہ منسوخ کرائیں اور ان اداروں اور ان میں کام کرنے والے ملازمین کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو روکیں۔ فلسطینی سول سوسائٹی کے خلاف کوششوں کے بارے میں حکومت امریکہ کی ایسے وقت میں خاموشی کہ اسرائیل اربوں ڈالر کی امداد سے مالا مال ہے، اس بات کے مترادف ہے کہ حکومت امریکہ اسرائیل کے اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ واضح ہے کہ غاصب حسین حکومت کے وزیر جنگ بینی گنٹس نے اکتوبر 2021 میں ان فلسطینی تنظیموں کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ یورپ کے 10 ملکوں نے جنوری 2022 میں اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی اور تاکید کی کہ فلسطین کے غیر سرکاری اداروں کی مالی حمایت کا سلسلہ بدستور جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے صدر نے روس پر ایک ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے الزام عائد کیا کہ روسی فوج نے وسطی یوکرین کے ایک مصروف ریلوے اسٹیشن پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں درجنوں یوکرینی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ روسی حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر نے سلامتی کونسل سے روس کو جارح ملک قرار دینے کی قرارداد پاس کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کو آئی آئی اے کے معائنہ کاروں کی نگرانی میں دینے اور وہاں سے روسی فوج کے غیر مشروط انخلا پر بھی زور دیا۔ متحدہ عرب امارات میں افغان پناہ گزینوں نے اپنی رہائش کی صورتحال ابتر ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ افغان پناہ گزین ایک سال قبل افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے اور امریکہ منتقلی کے وعدے کے ساتھ کابل ترک کر کے متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان افغان پناہ گزینوں نے اپنے غیر یقینی مستقبل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے مسئلے کی کوئی رائے حل تلاش کریں۔ رائٹرز نے ویڈیو تصاویر نشر کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بشر دوستانہ شہر سے معروف ابوظہبی کے کیمپ میں موجود افغان عورتوں، بچوں اور مردوں نے اپنی ابتر صورتحال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین میں ایک ایسا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا جو ایسا بینر اٹھائے ہوئے تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ غیر یقینی مستقبل کا ایک سال بہت ہوتا ہے۔ ابوظہبی کے کیمپ میں افغان پناہ گزینوں کی ابتر صورتحال پر ایک افغان پناہ گزین کہنا تھا کہ تقریباً ایک سال سے یہاں قید و بند جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابوظہبی کا ایک کیمپ ایک ماڈرن قید خانے جیسا ہے، یہاں سے کسی کو باہر نکلنے کا حق نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ دیگر ملکوں میں ایسی ہی زندگی کب تک بسر کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے ایک اعلی عہدیدار نے ایک تحریری بیان میں اعتراف کیا کہ افغان پناہ گزینوں کی نئی رہائش کے بارے میں نا امیدی طول پکڑتی جا رہی ہے جو متحدہ عرب امارات کے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اس مرحلے میں ہم عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہاں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار اور ساتھی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
اور ہم سوال کرنا چاہیں کہ ایران اور چار جمع ایک ممالک کے درمیان جو اس وقت مذاکرات ہوئے، اس کے جو عالمی ایٹمی معاہدے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال آپ کے پاس کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یقیناً خبروں میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ امریکی حکام تک جو ایک یورپی یونین کے نمائندے کی طرف سے جو ایک مجوزہ معاہدہ بھیجا گیا تھا، وہ گزشتہ روز امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کو ملا بھی ہے اور انہوں نے اس کا جائزہ لے کے اب دوبارہ ایران کے حوالے کر دیا ہے، اور آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ امریکہ کی طرف سے تجاویز یا اس معاہدے سے متعلق جو آئندہ کے اقدامات ہیں اس عنوان سے جو مسودہ ہے وہ اسلامی جمہوری ایران کو موصول ہو گیا ہے، اور اس پہ اسلامی جمہوری ایران اس کا جائزہ لے رہے اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ایک اس وقت کی تازہ ترین خبر ہے کہ جو اس معاہدے کے اندر صورتحال ہے وہ اس وقت مختلف مراحل سے گزر کے اسلامی جمہوری ایران کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کا کون سا ایسا اصولی موقف ہے کہ جو 2018 سے لے کے اب تک، چونکہ 2018 مئی میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا، تو اس وقت ہی اسلامی جمہوری ایران نے جو موقف اختیار کیا تھا، ابھی تک اسلامی جمہوری ایران اپنے اسی اصولی موقف پر قائم ہے۔ اور اس میں پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ امریکہ خود اس معاہدے سے نکلا ہے تو خود اسے اب واپس آنا ہوگا، اور بغیر کسی نئی شرط کے واپس آنا ہوگا، چونکہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا اور معاہدہ بھی ایک عالمی معاہدہ تھا، اس کے اندر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا 4+1 تو ابھی ہوا ہے، پہلے یہ 5+1 تھا۔ 5+1 میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ، فرانس، برطانیہ، چین، روس اور جرمنی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ایران تھے، لیکن امریکی پریزیڈنٹ اس وقت کے ٹرمپ کے جانے کے بعد پھر یہ جو مذاکرات کا ایک پینل بنا تو اس کے لیے پھر 5+1 کی جگہ پہ 4+1 کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ اور اس کے پیچھے بھی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے تو پوری کوشش کی کہ اس معاہدے کو ایک جو عالمی سفارتکاری کے میدان میں ایک بہترین معاہدہ قرار دیا گیا تھا، اس کو اسی انداز سے آگے چلائیں جیسے ایک عالمی معاہدے آگے بڑھتے ہیں، لیکن امریکہ کے اس وقت کے صدر نے جو انداز اپنایا وہ نہ صرف ایران کے اور 5+1 کے درمیان جو معاہدہ تھا، بہت سارے اور بھی عالمی معاہدوں میں امریکہ اس زمانے میں نکل گیا،
جارحانہ انداز تھا،
اور اس کا ایک جارحانہ انداز تھا، یا آپ جس کو یہ کہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام عالمی اداروں یا عالمی معاہدوں یا سفارتکاری کے اس میدان سے ہٹ کے وہ اپنی بات منمانی کے عنوان سے بھی میں جو کہوں وہی چلنا چاہیے، امریکہ جو کچھ کہے وہی چلنا چاہیے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اور بھی بہت سارے ایسے فیصلے کیے کہ جس پہ اب امریکہ اور امریکی حکام پچھتا رہے ہیں اور اس میں واپس بھی آ رہے ہیں. انہی میں سے ایک معاہدہ جو تھا یہ عالمی ایٹمی معاہدہ تھا. بہرحال ابھی جو آخری اس کے جو میٹنگ ہوئی وہ 4 اگست سے 8 اگست تک ہوئی تھی، جو میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس 4 اور 8 اگست کے درمیان جو نئی صورتحال تھی وہ اسلامی جمہوری ایران کے ذریعے سے جو یورپی یونین کے اس میں نمائندے تھے انریکا مورے کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا گیا. پھر اس کے بعد بورل جوزف بھی درمیان میں آئے، وہ بھی انہوں نے بھی درمیان میں یورپی یونین کے توسط سے امریکہ کے ساتھ واشنگٹن کے ساتھ معاملات درست کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس وقت صورتحال جو یہ ہے کہ اس وقت وہ معاہدہ جس صورت میں بھی ہے اس وقت اسلامی جمہوری ایران کے پاس ہے، اور اسلامی جمہوری ایران نے اس پہ اپنی پھر آخری رائے دینی ہے، جس کے بعد پتہ چلے گا. البتہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے پروپگنڈے تو جاری ہیں، وہ منفی باتیں اب بھی شروع ہیں، حالانکہ جب صورتحال کسی معاہدے کی طرف جا رہی ہے، کسی اتفاق اور سمجھوتے کی طرف جا رہی ہے، تو انہیں اپنا منہ بند کرنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے متنازع قسم کا ایک بیان سامنے آیا ہے. اسرائیل تو اس میں بالخصوص پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی تصفیے پہ یا کسی نتیجے پہ یہ معاہدہ نہ پہنچ سکے.
جی بالکل راشد الحق صاحب، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں جلووں کی عطا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی. اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہینے غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی سرکار
کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. با سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 3 شہری برس 27 محرم اور 25 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سن 1095 عیسوی کو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. صلیبی طاقتوں نے بظاہر بیت المقدس پر قبضے کے لیے اقدام کیا تھا لیکن ان کا اصل مقصد وسیع و عریض اسلامی سرزمینوں پر قبضہ کرنا تھا. ان جنگوں میں روسی سپاہی اپنے لباس اور کاندھے پر سرخ صلیب یا ریڈ کراس کا نشان استعمال کرتے تھے. اسی بنا پر یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں. صلیبی افواج نے بیت المقدس پر 1099 میں قبضہ کر لیا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام کیا. 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان افواج کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست اٹھانا پڑی اور مسلمانوں نے 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا. صلیبی جنگوں کا سلسلہ 1270 تک جاری رہا اور رومیوں کو اکثر شکست ہوئی. پچیس اگست سن 1825 عیسوی کو یوروگوائے نے برازیل سے آزادی حاصل کی. یہ ملک ایک عرصے تک پرتگال اور اسپین کے قبضے میں رہا. 1810 سے 1814 تک کے برسوں میں چلنے والی خونریز تحریکوں کے بعد یوروگوائے نے ایک حد تک خود مختاری حاصل کی. 1820 میں یہ ملک برازیل کے قبضے میں چلا گیا اور اس نے اسے اپنے ایک صوبے میں تبدیل کر لیا. لیکن 5 سال کے بعد لاطینی امریکہ کی علیحدگی پسند تحریکوں کے نتیجے میں یوروگوائے نے بھی آزادی حاصل کر لی. یوروگوائے بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 176,215 مربع کلومیٹر ہے۔ برازیل اور ارجنٹینا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پچیس اگست سن 1867 عیسوی کو معروف برطانوی سائنسدان مائیکل فیراڈے کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1791 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز جلد سازی سے کیا۔ اس وقت فزکس کا ایک فارمولا فیراڈے کے نام سے ہی موجود ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے بہت سی گیسوں کو مایع میں تبدیل کیا۔ پچیس اگست سن 1888 عیسوی کو معروف ریاضیداں، ماہر تعلیم اور سیاستداں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق امرتسر کے ایک صاحب ثروت اور علمی گھرانے سے تھا اور ان کو شروع سے ہی علم ریاضی میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایم اے ریاضی کے امتحان میں نہ صرف صوبے بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ علامہ کے اس میلان طبع کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں انگلستان بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے مختلف اہم امتحانوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے انگلستان کے علمی حلقوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ علامہ کی شہرت ہندوستان پہنچی تو وہاں کے بڑے بڑے والیان ریاست اور حکومت کی طرف سے انہیں کئی عہدوں کی پیشکش کی گئی لیکن علامہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ البتہ 1915 میں اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے عہدے کو قبول کر لیا۔ علامہ مشرقی مسلمانوں کے فروعی اختلافات سے بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ انہوں نے 1932 میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی جس کو 28 فروری 1940 کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ 27 اگست 1963 کو علامہ مشرقی نے وفات پائی۔ ستائیس محرم 1306 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور اور فقیہ آیت اللہ الحاج ملا علی کنی نے تہران میں وفات پائی۔ انہوں نے بہت لگن کے ساتھ عربی اور دینی علوم حاصل کیے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لے گئے جہاں سالہ سال تک تحقیق اور مطالعہ کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ایران واپس آ کر انہوں نے حکام کے انحراف کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں توزیع المسائل فی العلم الدرایا والرجال، القضاء والشہادات اور تحقیقاتی در مسائل فقہ اسلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تین شہری ور سن 1320 ہجری شمسی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی ممالک کی فوجوں نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس سال سوویت یونین کی طرف جرمن افواج کی پیش قدمی سے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو شدید تشویش لاحق ہو گئی تھی کیونکہ سوویت یونین پر جرمنی کے غلبے کی صورت میں مشرق وسطی اور مشرق بعید میں مغرب کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ اسی بنا پر مذکورہ تینوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ایران کے راستے سوویت یونین کو ہتھیار اور غذا پہنچائی جائے۔ ایران کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرنے کے باوجود تین شہری ور سن 1320 ہجری شمسی کو صبح سویرے سوویت یونین کی فوج نے شمال مغرب اور مشرق سے اور برطانوی افواج نے جنوب کی طرف سے ایران پر فضائی، زمینی اور بحری حملہ کر دیا۔ ایران کے مطلق العنان حکمران رضا خان کی نااہلی کی وجہ سے متعدد فوجی مراکز تباہ ہو گئے۔ برطانیہ اور سوویت یونین کی فوجوں نے 20 دن کی لڑائی کے بعد تہران پر قبضہ کر لیا۔ لندن اور ماسکو کے اتفاق سے رضا خان کو حکومت سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ سامن اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
اور اب سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت
رسیدا رنج سفر چشیدا حسین عزیز فاطمے حسین عزیز فاطمے۔
سامعین، ہم پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام میں شہداء کی ماؤں کے مقام اور واقعہ کربلا میں ان کے بے مثال کردار پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا
بلا شبہ واقعہ کربلا میں خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔
اگر اسلام کی بقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بدولت ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ایسی خواتین کا بھی ہے تاریخ میں جن کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ خواتین نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ سماجی ذمہ داری مردوں سے مخصوص نہیں، اور وہ بھی مردوں کے ساتھ مل کر اسلام اور اسلامی اقدار کا دفاع کر سکتی ہیں، اور جہاں دین اور حق کے احیاء کا مسئلہ درپیش ہو وہاں میدان میں آ سکتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شائستہ نسل کی تربیت ماں کی محبت آمیز گود میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اس منفرد صلاحیت کی حامل ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے انہیں ایسا دلاور بناتی ہیں کہ جو باطل کے خلاف جنگ میں حق کا ساتھ دینے اور اپنے رہبر اور امام کی اطاعت میں پیش پیش رہتے ہیں۔ کربلا میں ایسی شیر دل خواتین موجود تھیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے میں جہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، وہیں اپنے شوہروں اور بیٹوں کو بھی آپ پر قربان ہونے اور آپ کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہونے کی رغبت دلاتی رہیں۔ ان خواتین میں سے حضرت علی علیہ السلام کی دختر گرامی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رباب، مسلم بن اوسجہ کی زوجہ ام خلف، جنادہ بن کعب کی زوجہ ام عمر، اور عبداللہ بن عمیر کی زوجہ ام وہب کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام علیہ السلام کے فرمان اور اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر کربلا آئیں۔ آپ نے اپنے دو لخت جگر اون و محمد حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی اور دوسرے اعزا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد خاندان عصمت و طہارت کے دوسرے افراد کے ساتھ آپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ و شام کے بازاروں اور ابن زیاد و یزید کے درباروں میں اپنے خطبات کے ذریعے بنی امیہ کی بدعنوانیوں، بدعمالیوں اور مظالم کا پردہ چاک کیا اور عاشور اور کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوئے فلک زینب کبریٰ نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقبر سبت رسول، ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
پہلا لوہا، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا۔
سامعین، جناب رباب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور سکینہ علی اصغر کی والدہ گرامی ہیں۔ آپ بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ السلام کی دوسری خواتین کے ساتھ اسیر کر لی گئی۔ ابن زیاد کے دربار میں آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت سے اٹھایا اور اس کا بوسہ لیا۔ آپ نے واقعہ عاشور کے بارے میں بعض اشعار پڑھ کر بہت سی تحریفات کا راستہ بند کر دیا۔ مدینہ واپسی کے بعد ایک سال کی مدت تک آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم منایا اور زندگی کے آخری لمحے تک سائے میں نہ بیٹھی۔
واقعہ کربلا میں دوسری خواتین بھی تھیں جن کی شجاعت و بہادری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک خاتون مسلم بن اوسجا کی زوجہ ام خلف تھی۔ ام خلف پہلی صدی ہجری کی نامور شیعہ خواتین میں سے ایک تھی۔ انہیں اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ ام خلف اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ کربلا میں آئیں۔ وہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد بیٹے کو میدان میں بھیجنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے روک دیا۔ مسلم بن اوسجا کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے کہا، اگر تم میدان میں جا کر شہید ہو گئے تو تمہاری والدہ تنہا رہ جائے گی، تم لڑنے سے زیادہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے سزاوار ہو۔ ام خلف نے یہ باتیں سنی تو اپنے بیٹے کے سامنے آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا، فرزند رسول کی نصرت اور مدد کو اپنی سلامتی پر ترجیح دو، اور اگر تم نے اپنی جان کو ترجیح دی تو میں کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گی۔ خلف اپنی والدہ کا حکم مان کر بہادری سے میدان میں نکلا۔ ام خلف نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، بیٹا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں جلد ہی آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ خلف نے 30 دشمنوں کو قتل کیا اور اپنے دین اور امام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ کوفیوں نے اس کا سر اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ اس بہادر اور پرہیزگار خاتون نے بیٹے کا سر سینے سے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور رونے لگی۔ اس دردناک منظر کو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
کہا سجاد نے، اٹھو میری مظلوم بہن، کہا سجاد نے، اٹھو میری مظلوم بہن، رہائی مظلوم بہن، کہا سجاد نے، اٹھو میری مظلوم بہن۔ اندھیرے چھٹ گئے، در کھل گئے ہیں زندان کے، اندھیرے چھٹ گئے، در کھل گئے ہیں زندان کے، اجالا ہو گیا، دیکھو میری مظلوم بہن، رہائی سجاد نے، اٹھو میری مظلوم بہن۔ مصیبتوں کی گھڑی ختم ہو گئی اب تو، مصیبتوں کی گھڑی ختم ہو گئی تو، اجالا ہو گیا، دیکھو میری مظلوم بہن، رہائی مل گئی، رہائی مل مظلوم بہن کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن.
سامعین, جنادہ بن کعب کی زوجہ ام عمر بھی کربلا میں موجود تھی. ان کے شوہر جنادہ حضرت علی علیہ السلام کے مخلص شیعوں میں سے تھے. وہ مکے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے اور پھر کبھی بھی جدا نہیں ہوئے. جنادہ عاشور کے دن پہلے حملے میں شہید ہو گئے. ان کے بیٹے کا نام عمر تھا. عمر میدان میں جانا چاہتا تھا لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جوان کا والد شہید ہو چکا ہے, شاید اس کی والدہ اس کے میدان میں جانے پر راضی نہ ہو. عمر نے کہا, ماں نے ہی مجھے میدان میں جانے کا حکم دیا ہے اور اسی نے مجھے جنگ کا لباس پہنایا ہے. عمر بن جنادہ شہید ہوا تو اس کی عمر 11 برس سے زیادہ نہیں تھی. یزیدیوں نے اس کا سر اس کی والدہ کی طرف پھینکا. ماں نے سر اٹھایا, اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا, بیٹا تم نے بہت عمدہ جہاد کیا, تم میرے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہو. اس کے بعد سر کو دشمنوں کی جانب پھینک دیا اور یزیدیوں پر حملہ کرنے کے لیے خیمے کا ستون اٹھا لیا, لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں منع کیا اور خواتین کے خیمے میں بھیج دیا اور ان کے حق میں دعا کی. عمر بن جنادہ کا نام زیارت ناحیہ میں بھی آیا ہے.
ام وہب کا شمار بھی ان شجاع اور مجاہد خواتین میں ہوتا ہے جو کربلا میں موجود تھیں. متواتر تاریخی اقوال کی بنا پر ام وہب ایک عیسائی خاتون تھیں اور کربلا کے قریب رہائش پذیر تھیں. جب انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ دیکھا تو پانی کی کمی کی شکایت کی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے نیزہ زمین پر مارا اور اچانک زمین سے پانی کا فوارہ نکل آیا. وہ خاتون اس وقت تک عیسائی تھیں اور انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی, لیکن پھر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور کرامت کی گرویدہ ہو گئیں اور اپنے بیٹے اور بہو کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ تینوں مسلمان ہو گئے. ام وہب نے عاشور کے دن اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی مدد کرو, میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم امام حسین کے سامنے شہید نہیں ہو جاؤ گے. وہب میدان میں گیا اور پوری طاقت سے جنگ کی اور لشکر یزید کے 19 سواروں اور 20 پیادہ سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے بعد شہید ہو گیا. جب اس کا سر اس کی والدہ کے لیے لایا گیا تو ماں نے سر کا بوسہ لیا اور کہا, خدا کا شکر ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے تیری شہادت سے مجھے سرخ رو کیا. پھر ام وہب نے خیمہ کا ستون اٹھایا اور یزیدی لشکر پر حملہ کر کے 2 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا. آخرکار وہ بھی شہید ہو گئیں. ان کا شمار کربلا کے شہداء میں ہوتا ہے.
مجرے خیر میں ان آنکھوں کیا کیا
سامعین، ان مجاہد خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ان کی فرض شناسی، ایمان اور ایثار و فدا کاری کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ یہ شجاع خواتین اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنی جانیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کی بلکہ اپنے شوہروں اور بیٹوں کو میدان جہاد میں جانے کی رغبت دلا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام میں عمدہ اور بنیادی کردار ادا کیا۔
سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے بری کا جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین کو اب تک ہے اپنی بات پہ ناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے، حسین نے بڑا احسان کیا رسولوں پر، ناچان دی سلام کے اصولوں پر، نگاہ بچوں پہ ڈالی نہ ان کے جھولوں پر، نکھار لا کے رہے باغ دین کے پھولوں پر، کلی کلی پشہ مشرقین لکھا ہے، ہر ایک پھول پہ نام حسین لکھا ہے، زمانہ پوچھتا ہے ہم سے کربلا کیا ہے، خدا کے دین کا اس کے سوا پتا کیا ہے، کسے خبر تھی عبادت کی انتہا کیا ہے، بتایا سجدہ شبیر نے خدا کیا ہے، یہی تو معرفت کبریا کی منزل ہے، بہت بلند میری کربلا کی منزل ہے، یہ کربلا ہے اسے جانو دل سے پیار کرو۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ تو سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات، ہماری ساری ایٹمی سرگرمیاں قانون کے دائرے میں، غیر اعلانیہ تنصیبات نہیں، ایٹمی ادارے کے سربراہ۔ الشرق الاوسط، شام میں ہونے والے حملے میں ایک امریکی فوجی معمولی طور پر زخمی، امریکی فوج کا دعویٰ۔ اور جاپان ٹائمز، ہندوستان کے وزیر اعظم آبے کی یاد میں سرکاری تقریب میں حصہ لیں گے، جاپان اور ہندوستان کے درمیان 2+2 مذاکرات بھی ہوں گے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران، ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کا پہلا دن۔ اس بارے میں روزنامہ ایران لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مشترکہ فوج کی ڈرون مشقوں کا پہلا دن گزشتہ روز 150 ڈرونز کی شرکت سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ فوجی مشقیں خلیج فارس سے لے کر بحیرہ عمان تک اور ملک کے جنوب سے لے کر مشرق، مغرب و شمال نیز مرکزی علاقوں میں منعقد ہوئیں۔ سب ایک ساتھ کے اصول کے تحت علاقے میں قیام امن کے لیے علاقائی ملکوں کے کردار، قیام امن کے لیے غیر ملکیوں کی ضرورت نہ ہونے کے اعلان، علاقے میں پائیداری امن کے لیے ایران کی صلاحیتوں کے مظاہرے، پابندیوں کے باوجود ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی ساخت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی کی نمائش جیسے مقاصد کے تحت یہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ فوج کی ذوالفقار ڈرون فوجی مشقوں کے سلسلے میں ایڈمیرل سیاری نے کہا ہے کہ آج کے دور میں مسلح افواج کی طاقت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ڈرون تیار ہیں۔ روزنامہ الاخبار، استقامتی محاذ، لبنان کے گلے سے امریکی توق نکال پھینکیں گے، طاقت سے یا ڈرون کے سائے میں مذاکرات سے۔ روزنامہ الاخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ عزم کے ساتھ اقدام کرنے کے کچھ ہی عرصے کے اندر حزب اللہ کو بڑے اچھے نتائج اور کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور اس نے لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے بحری حدود کے مذاکرات میں اسرائیل کو نئی شرطیں تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی لبنان کے بحران سے نکالنے کی نئی امید بھی پیدا کر دی ہے۔ حزب اللہ نے یہ کامیابیاں ایسے راستے پر چل کر حاصل کی ہیں جس کے بارے میں توقع ہے کہ یہ راستہ معاشی، اقتصادی اور سیاسی میدان میں لبنان کے روشن مستقبل کی بھی نوید ثابت ہوگا، جبکہ دشمنوں کے سامنے ڈٹنے اور جواب دینے کی اس کی طاقت بھی بڑھے گی، اور لبنان گیس کے ذخائر اور استقامتی محاذ کے بل پر بحر اوسط کی ایک اہم طاقت بن کر ابھرے گا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی، 20-20 کروڑ روپے کی پیشکش، بصورت دیگر ایجنسیوں کی دھمکی، سنجے سنگھ۔ انڈین ایکسپریس، راجا سنگھ کا پیغمبر اسلام کے خلاف بیان، حیدرآباد میں 100 سے زیادہ مظاہرین حراست میں، راجا سنگھ کے خلاف مزید ایف آئی آر۔ اور روزنامہ خبریں، عمران خان پر بے بنیاد مقدمات کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، پاکستانی معاشی صورتحال کے پیش نظر قطر کا 3 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان۔ روزنامہ جسارت اس ضمن میں لکھتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے قطر کے دوران دوحا حکومت نے پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق پاکستان کی نازک معاشی صورتحال اور ادائیگیوں کے توازن کے بحران کے باعث غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 7.8 ارب ڈالر تک گر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دستیاب ذخائر ملک کی ایک ماہ سے زیادہ درآمدات کے لیے بمشکل کافی ہوں گے۔ روزنامہ منصف، سی بی آئی، ای ڈی اور آئی ٹی بی جے پی کے 3 داماد تیجسوی یادو۔ روزنامہ منصف نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آر جے ڈی کے کئی قائدین پر چھاپوں سے چونک پڑے ڈپٹی چیف منسٹر بہار تیجسوی یادو نے 4 شنبے کے دن ای ڈی، سی بی آئی اور آئی ٹی کو 3 جمائی یعنی 3 داماد قرار دیا، جنہیں بی جے پی ان ریاستوں کو بھیجتی ہے جہاں وہ برسر اقتدار نہیں ہے۔ بہار کی نئی مہا گٹھ بندھن حکومت کی پیش کردہ تحریک اعتماد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے تیجسوی نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ اس نے سوشلسٹ آئیڈیولوجی کو مٹانے کے لیے چیف منسٹر نتیش کمار کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام دریچے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
دریچے۔ سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ستمبر 1988 میں برطانوی تاریخ کی سب سے متنازعہ اور توہین آمیز کتاب آیات شیطانی سامراج کے مالی اور تشہیراتی نیٹورک کی مدد سے شائع ہوئی۔ تسلط کے نظام کی جانب سے اس کتاب کو شائع کرنے کا مقصد اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ یورپی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے، خاص طور پر اس کتاب کو سال کی بہترین کتاب قرار دیے جانے کی وجہ سے، یہ کتاب غیر معمولی طور پر بہت جلدی مشہور ہو گئی۔ دنیا اسنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے انگلستان کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے 20 ممالک کے مسلمان، خصوصاً پاکستان، ہندوستان، سوڈان، افغانستان، لبنان، کینیا، تھائی لینڈ، تنزانیہ، انڈونیشیا، سنگاپور، وینزویلا اور ایران کے مسلمان غم و غصے میں مبتلا ہو گئے۔ آیات شیطانی ایک کفر آمیز کتاب تھی، جس میں فرضی کہانیوں کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد کا مذاق اڑایا گیا تھا، نیز پروردگار عالم اور انبیاء اکرام کی توہین کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے سن 1988 میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے مرتد ہونے کا فتویٰ جاری کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کو ناکام بنانے کے علاوہ اسلامی حکومتوں اور دوسرے تمام ادیان کے پیروکاروں کو تسلط کے نظام اور مغربی صہیونی افکار کے مرکز کی جانب سے بھرپور تشہیراتی اور پروپیگنڈا جنگ شروع کیے جانے کے بارے میں خبردار کیا۔ اس فتوے کے فوراً بعد برطانوی پولیس نے سلمان رشدی کی سیکورٹی سخت کر دی۔ اس مرتد اور گستاخ مصنف نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد ابتدائی 6 مہینوں کے دوران 56 بار اپنے رہنے کی جگہ تبدیل کی، اور وہ سن 2002 تک یعنی 13 برس تک روپوش رہا۔ لبنانی نژاد فرانسیسی شہری مصطفیٰ محمود مازح پہلا شخص تھا جس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سلمان رشدی کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیے جانے کے تقریباً 6 ماہ بعد 1989 میں سلمان رشدی کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا، اور 4 دن اس ہوٹل میں رہنے کے لیے گیا جس میں سلمان رشدی ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن 3rd دن جب اس نے ہوٹل کے ایک ملازمہ سے سلمان رشدی کی نقل و حرکت کے بارے میں سوالات کیے، تو برطانوی سیکورٹی اور انٹیلیجنس فورسز کو اس پر شک گزرا اور اسے گرفتار کرنے کے لیے اس ہوٹل میں آ گئیں، لیکن دھماکے کی وجہ سے وہ ان فورسز کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ کتابیں آیات شیطانی کے مصنف نے سن 2018 میں فرانس کے دورے کے موقع پر کہا تھا، 30 سال گزر چکے ہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں اس زمانے میں 41 سال کا تھا، لیکن اب 71 سال کا ہو چکا ہوں۔ جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں مسائل کی نوعیت بہت جلد بدل جاتی ہے۔ اب کے بعد خوف کی دوسری وجوہات ہیں۔ اس تقریر کو 4 سال بھی مکمل نہیں ہونے پائے تھے کہ رواں سال 12 اگست کے دن یہ خبر آ گئی کہ 24 سالہ ہادی مطر نامی جوان نے سلمان رشدی پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ امریکی ریاست نیو جرسی کا رہنے والا ہے۔ اس نے 12 اگست 2022 کے دن آیات شیطانی کے مصنف اور مرتد سلمان رشدی پر چاقو کے وار کر کے اسے زخمی کر دیا ہے، اور سلمان رشدی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس نے مغرب والوں کو بتا دیا کہ اسلامی دنیا زندہ ہے اور اپنے اصولوں کی بہت پابندی کرنے والی ہے۔ کتاب آیات شیطانی میں ایسے عظیم الشان پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی ہے جس نے لاتعداد لوگوں کی ہدایت کی اور کٹھن حالات کے باوجود انہیں منزل مقصود تک پہنچایا۔ آج بھی انسانیت آپ کی ہدایت سے بہرہ مند ہے اور لا الہ الا اللہ کا پرچم ساری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو خدا وحدہ لا شریک سے آگاہ کر کے اسے شرک، الحاد، بت پرستی، خرافات اور جادو سے نجات دلائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریکی میں غرق انسانیت کی رہنمائی نور کی جانب کی۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان تاریکی اور ظلمت سے رہائی پا کر نور کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے اور مخالفین کے ساتھ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ عرصہ دراز سے بعض مغربی ذرائع ابلاغ اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس منصوبے کے تحت مغربی ذرائع ابلاغ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں مسلمانوں کو دہشت گرد اور انتہا پسند ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن اس سارے عمل کی وجہ سے بعض لوگوں کے اندر اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہونے کا شوق بھی پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہی افراد میں ایک محترمہ کارن آرمسٹرانگ بھی ہیں جو انگلش اسپیکنگ اور غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا دائرہ پھیلنے، خصوصاً سلمان رشدی کی جانب سے آپ کی شان میں گستاخی کیے جانے کے بعد ایک کتاب تحریر کی اور اس کا نام محمد رکھا۔ انہوں نے غیر جانبدار دم مغربی دانشور کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت اور انسانی تاریخ میں آپ کی تعلیمات اور اقدامات کے مثبت اثرات کا اعتراف کیا۔ اس کتاب میں حقائق کا بیان کیا جانا بجائے خود حقائق کی تحریف پر مبنی مغربی تشہیراتی مہم کی ناکامی ہے۔ کارن نے بتایا ہے کہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مغرب میں بسنے والے عیسائیوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حقائق سے آگاہ اور اسلام کا دفاع کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عصر حاضر کے انسانوں کو آج کی دنیا میں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کرنا چاہیے۔ محترمہ کارن آرمسٹرانگ نے کتاب ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دھماکوں سے پہلے تحریر کی تھی۔ انہوں نے اس واقعے، نیز اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیوں میں شدت آنے کے بعد اس کا دیباچہ دوبارہ تحریر کیا۔ اس دیباچے میں انہوں نے اس واقعے کو اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی قرار دیا اور لکھا کہ اسلام کے معنی خدا کے سامنے جھک جانے کے ہیں۔ یہ لفظ سلام سے مشتق ہے، جس کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی اسی پر استوار تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت کیا، اس وقت کشت و خون، دشمنیوں اور انتقامی کاروائیوں کا بازار گرم تھا اور یہ ساری چیزیں جاہلی آداب میں شامل تھیں، لیکن آپ نے ان سب کا قلاقمہ کر دیا۔ آپ مسائل کو بہت گہرائی سے دیکھتے تھے اور اپنے زمانے کے لوگوں سے بہتر ان کا حل نکالتے تھے۔ محترمہ کارن آرمسٹرانگ مزید کہتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود غرضی اور نفرت سے اجتناب کرنا اور دوسروں کے عقائد کے احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہم ایک ایسی محفوظ اور مستحکم دنیا بنا سکتے ہیں جس میں سب انسان ہر طرح کے ظلم و ستم اور عدم مساوات سے نجات پا کر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ سے اسلام کی مقدس ہستیوں کی غلط تصویر پیش کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرتا چلایا ہے اور اس نے نفسیاتی جنگ میں اس آسمانی دین کو غلط طور پر پیش کرنے کا حربہ اختیار کیا ہے۔ اس حربے کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی تشہیراتی مشینری اسلام کی منطق اور اس کی مدلل تعلیمات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وجہ سے یہ مشینری اسلام اور اسلامی شخصیات کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی کا حربہ اختیار کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منطقی اور عاقلانہ طرز عمل کو دیکھتے تو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے بجائے پروپیگنڈا اور شور شرابہ کرتے تھے تاکہ آپ کی باتیں دوسروں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مغرب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے بنیاد الزامات اور تہمتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے بارے میں سوچنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے درپے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کے اشاعت اور ان کے دوبارہ شائع کیے جانے کی حمایت آزادی بیان کے نام پر کی جاتی ہے۔ یورپی حکومتیں خود کو آزادی کا گہوارہ کہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس آزادی کو ہر چیز پر ترجیح حاصل ہے، حتیٰ دوسرے ادیان کے مقدسات پر بھی۔ حالانکہ اگر آزادی کو اعلیٰ ترین اقدار اور افراد کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ انسانی معاشرے کے ساتھ خیانت ہے۔ آزادی کے نام پر انسان کے بہترین مانوی ذخائر اور مقاصد کو نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہر طرح کے عقیدے کو بیان کرنے کی کھلی چھوٹ نہیں دی جاتی ہے۔ ہر ملک نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق آزادی اظہار رائے کا دائرہ معین کیا ہوا ہے۔ دنیا کے تمام عقل مند انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانوں کو اس کے اعمال اور کردار کے حوالے سے بالکل آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سامن پروگرام کے آخر میں ہم اس بات کی جانب بھی اشارہ کیے دیتے ہیں کہ بعض خبروں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مغرب کو چونکہ سلمان رشدی کی حفاظت پر کئی ملین ڈالر کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، اس لیے اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ اس پر حملے کا سیناریو مغرب والوں نے ہی تیار کیا ہو۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ اس بات کا سبب بھی بن سکتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت سے آگاہ ہونے کی جانب مائل ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا والے اس عظیم ترین ہستی کی حقیقی شخصیت سے آگاہ ہوں، اور بلا شبہ انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعلیمات کی محتاج ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Oh,